شریعت اور طریقت کوئی متضاد چیزیں نہیں ہیں، بلکہ ایک دوسرے کا تکملہ ہے، ایک دوسرے کا تکملہ ہے. اصل مقصود تو اتباع شریعت ہے، شریعت کے احکام پر عمل کرنا، لیکن اس پر عمل کرنے کے لیے اس عمل کی جو روح ہے وہ طریقت بتلاتی ہے کہ کس طرح ایک عمل میں، انسان کے عمل میں روح پیدا ہوتی ہے. تو میں نے پچھلے جمعہ میں پچھلے اتوار کو عرض کیا تھا کہ جیسے شریعت میں حکم ہے نماز پڑھنے کا، تو نماز کے بارے میں کچھ قواعد تو وہ ہیں جو فقہ میں بتائے جاتے ہیں کہ فلاں عمل فرض ہے، کون سا سنت ہے، کون سا مستحب ہے، اور نماز کے اندر جو اعمال کیے جاتے ہیں وہ کس طرح ادا کیے جائیں. لیکن نماز ہی کے بارے میں اللہ جل جلالہ نے یہ فرمایا کہ نماز کے اندر خشوع مطلوب ہے، اور یہ فرمایا کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہی مومن فلاح پائیں گے کہ جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے. اب یہ خشوع کس طرح حاصل ہو اور کتنا حاصل ہو، یہ ساری تفصیل جو ہے یہ تصوف اور طریقت سے معلوم ہوتی ہے. اور اس خشوع کے بارے میں لوگوں کے اندر بڑی افراط اور تفریط پائی جاتی ہے. ایک طرف یہ خیال ہوتا ہے کہ ساری زندگی گزر گئی، کبھی نماز پڑھ لی لیکن کبھی خیال نہیں آیا کہ اس نماز میں خشوع کیسے پیدا کروں. پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا، ایک عادت کے طور پر، وہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ عادت بن گئی، لیکن کبھی فکر ہی پیدا نہیں ہوئی کہ میری نماز کے اندر خشوع ہے یا نہیں ہے. تو یہ غفلت ہے، بے پرواہی ہے، اور اس غفلت کی وجہ سے بسا اوقات انسان کی نمازیں جو ہیں وہ ادھوری رہ جاتی. ایک طرف تو یہ بے فکری ہے، تو اس لیے ہمیں تصوف اور طریقت کے حضرات اپنے عملی تجربے کی روشنی میں یہ بتاتے ہیں کہ پہلے تو اس غفلت کو دور کرو، یہ بے پرواہی دور کرو، اور بے پرواہی کے بجائے فکر پیدا کرو، ہر نماز میں فکر پیدا کرو کہ مجھے خشوع حاصل ہو. ہر نماز میں آدمی کو یہ فکر لاحق ہونی چاہیے کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں تو مجھے خشوع حاصل ہو. غفلت اور بے پرواہی کے ساتھ جو ہے وہ طریقت جمع نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اگر پڑھ لی نماز، الفاظ ٹھیک سے ادا کر لیے تو مفتی سے پوچھو گے تو وہ یہی کہے گا کہ نماز ہو گئی تمہاری، لیکن جو خشوع کا مطالبہ ہے اس سے غفلت برتنا کہ ساری زندگی خیال ہی نہ آئے، ہر نماز کے ساتھ یہ ہونا فکر ہونی چاہیے. ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جب نماز پڑھو تو یہ سوچ کر پڑھو کہ یہ میری آخری نماز ہے، اب مجھے مزید نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا. اور واقعہ ہے کہ کچھ پتہ نہیں، اگلی نماز تک زندہ رہوں گا ہی نہیں رہوں گا. اس لیے آپ نے متوجہ فرمایا. تو بعض دفعہ تو افراط غفلت میں ہوتی, اور بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کوشش تھوڑی بہت کرتا ہے اور جب غیر اختیاری طور پر خیالات کا ہجوم ذہن پر مسلط ہوتا ہے تو پوری یکسوئی حاصل نہیں ہوتی, اس کی وجہ سے مایوس ہونے لگتا ہے کیا میں میرے بس کا نہیں ہے, خوش ہوں میں ساری زندگی نہیں کر سکتا, اور بعض اوقات وہ ناقدری کی حد تک پہنچ جاتا ہے, ناشکری کی حد تک پہنچ جاتا ہے کہ ہماری اور نمازوں کو کے بارے میں غلط قسم کے الفاظ زبان پہ آ جاتے ہیں, ہماری نمازیں کیا ہیں, اٹھک بیٹھک ہیں. تو یہ بات بھی درست نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ جتنا کچھ حاصل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے پہلے اس پر شکر ادا کرو. یعنی اگر نماز کی توفیق ہو گئی ہے, چاہے مطلوب درجہ حاصل نہیں ہو سکا, تو پہلے یہ تو شکر کر لو کہ کتنے ہیں جن کو یہ توفیق نہیں ملی, تمہیں اللہ تعالیٰ نے دے دی, تو پہلے اس توفیق پر شکر ادا کرو, اس کی ناقدری مت کرو, اس کو اٹھک بیٹھک مت کہو, اس کو بیکار نہ کہو, اس کو کی قدر کرو کہ اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے توفیق, جیسی ٹوٹی پوٹی مجھ سے بن پڑی آپ نے مجھے توفیق عطا فرما دی, اس پر شکر ادا کرو, اس کی ناقدری نہ کرو, اس کو اٹھک بیٹھک نہ کہو, اللہ کی طرف سے توفیق دی گئی ہے تو تم نے پڑھی ہے. یہ سمجھنا کہ میری نماز گندی نماز ہے اور اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لائق نہیں ہے, تو اس وجہ سے میں اس نماز کو کل عدم سمجھوں, گویا ہے ہی نہیں, یا اس کی ناقدری کروں, یہ بندے کا کام نہیں ہے. پہلے اس پر شکر ادا کر لو, اور جو غلطیاں ہوئی ہیں اس سے استغفار کر لو, تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پھر یہ فکر پیدا کرو کہ بھائی میں بہتر سے بہتر بناؤں, نماز کو بہتر سے بہتر بناؤں, ناقدری کر کے نہیں, ناشکری کر کے نہیں, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے, اور پھر اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کر کے کہ یہ الحمدللہ یہ پیشانی ٹک گئی, جا کے قبول ہو کہ نہ ہو پھر بھی ایک نعمت ہے وہ سجدہ جس کو تیرے آستاں سے نسبت ہے. تو وہ اگر اس آستانے کے اوپر یہ پیشانی ٹک گئی تو یہ بھی میرے مالک کا کرم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہے, اس پر میں شکر ادا کرتا ہوں. ناقدری نہ کر. ہمارے حضرت والا حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے مجلس میں ایک صاحب ایک مرتبہ تشریف لائے اور انہوں نے یہ کی کہ حضرت بس کیا کروں, نمازیں کیا ہیں ہماری, تو اٹھک بیٹھک ہیں, گندی نمازیں ہیں, سجدہ جب کرتے ہیں تو سجدے کے اندر بھی طرح طرح کے خیالات, بعض اوقات بے حیائی کے خیالات اس میں آ رہے ہوتے ہیں, تو سجدہ کیا ہوا, یہ تو ہمارا ایسے ہی اٹھک بیٹھک ہو گئی. تو حضرت نے فرمایا کہ یہ تمہارا گندا سجدہ ہے جس میں بے حیائی کے خیالات آ رہے ہیں, یہ سجدہ اللہ تعالیٰ کے لائق تو ہے نہیں, تو ایسا کرو یہ سجدہ مجھے کرو, مجھ گندے آدمی کو کرو. گندا اگر سجدہ گندا ہے تو یہ گندا سجدہ اللہ کے لائق تو ہے نہیں, یہ مجھ جیسے گندے آدمی کی طرف کو کرو سجدہ. جی حضرت آپ نے کیا فرمایا, تو حضرت نے فرمایا کہ معلوم ہوا کہ یہ پیشانی سوائے اس آستانے کے کہیں اور ٹک نہیں سکتی, چاہے خیالات الٹ پلٹ آ رہے ہیں लेकिन ये पेशानी वहीं जाके टिकेगी और कहीं टिक नहीं सकती। तो इसलिए इस नेमत पर शुक्र अदा कर लो पहले कि अल्लाह ने ये पेशानी अपनी बारगाह में टेकने की तौफीक बख्शी। नाकदरी ना करो, नाशुक्री ना करो, अलबत्ता उस जब ये तौफीक पर शुक्र अदा करो तो साथ में ये सोचो कि कुछ मेरे करने, अल्लाह ने तौफीक दे दी, कुछ मेरे भी करने का काम है। मेरे करने का काम यह है कि अपनी पूरी कोशिश लगा दूं खुशू हासिल करने में, पूरी कोशिश लगा दूं और बेफिक्र ना हूं, बेफिक्र होकर ना बैठूं, बेपरवाह होकर ना बैठूं, गफलत के साथ जिंदगी ना गुजारूं। तो जितने तरीके हो सकते हैं खुशू हासिल करने के जो बुजुर्गों ने बताए हुए हैं उनको इख्तियार करते रहो, करते रहो, करते रहो, हासिल हो या ना हो ये फिक्र ना छोड़ो, कोशिश मत छोड़ो। अब क्या तरीके हैं जो जिनके जरिए ये खुशु हासिल हो सकता है? पहली बात तो यह है कि नमाज शुरू करने से पहले जब जा रहे हो नमाज को या शुरू कर रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान कर लो कि मैं कोई खेलने नहीं जा रहा, मैं रब्बुल आलमीन की बारगाह में हाजिर हो रहा हूं। हदीस में आता है कि जब बंदा नमाज पढ़ रहा होता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके सामने होते हैं, सामने होते हैं। तो ये तसव्वुर करो कि मैं एक मालिकुल मुल्क की बल मलकूत की बारगाह में जा रहा हूं। तसव्वुर करो कि अगर बादशाह वक्त तुम्हें बुलाए और तुम उसके यहां जाओ तो ऐसे ही ढीले ढाले होके चले जाओ, बल्कि आदमी सोच के जाएगा कि भाई किसी बड़े की बारगाह में हाजिर हो रहा हूं, बादशाह हो या हुक्मरान हो या कोई अपना बड़ा हो, कोई बुजुर्ग है, उनके पास आदमी जाएगा तो ऐसे ही हाथ हिलाता हुआ चला जाएगा, बल्कि उसको ख्याल होगा कि मैं कहीं जा रहा हूं, उसके मेरे नकलो हरकत का कोई हिस्सा जो है वो उसके आदाब के खिलाफ ना हो जाए। ये होगा या नहीं होगा? तो जब दुनिया के बड़ों के सामने आदमी जब जाता है तो ठिटक जाता है और उसको ये फिक्र लाहक होती है कि मेरे किसी अदा से कोई बेअदबी ना हो जाए। तो जब रब्बुल आलमीन की बारगाह में जा रहे हो, अहकमुल हाकिमीन की बारगाह में जा रहे हो तो ये तसव्वुर करके जाओ कि मैं बारगाह रब्बुल आलमीन में हाजिर होने जा रहा हूं। तो वहीं से थोड़ा सा अगर ये तसव्वुर पहले से कायम हो तो वहीं से आदमी के अंदाज व अदा में फर्क पैदा हो जाएगा। एक कैफियत जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई कि अंताबुदल्लाह का अन्ना का तराह, अल्लाह की इबादत इस तरह करो जैसे कि तुम उसको देख रहे हो, अगर तुम नहीं देख रहे तो वो तुम्हें देख रहा है। ये पूरी नमाज के अंदर ये सूरत हाल पैदा अल्लाह ताला पैदा फरमा दे तो बस मकसूद हासिल है। लेकिन अगर अभी उस मंजिल तक नहीं पहुंचे तो कम अज कम इतना ख्याल तो कर लो कि अहकमुल हाकिमीन की बारगाह में हाजिरी होने वाली है और जब मैं जाकर हाथ उठाऊंगा नमाज के लिए उठाऊंगी तो मैं सारी दुनिया से हाथ उठा लिया, मैंने सारी दुनिया से सारे मशगलों से अपने आप को दस्तबरदार कर लिया। हाथ उठाए जाते हैं, हाथ उठाने का एक मफहूम जैसे उर्दू में कहते हैं दस्तबरदार हो गए। दस्तबरदार के क्या माना? हाथ उठा लिए। कहां से उठा लिए? दुनिया के हर दूसरे काम से हाथ उठा लिए, बस अब तो मैं बारगाह रब्बुल आलमीन में हूं। जब ये تصور کر کے جاؤ گے نماز کے کو کھڑے ہوتے وقت, تو خود بخود جو ہے اعضا کے اندر بھی ایک عاجزی پیدا ہوگی, اعضا بھی درست طریقے سے کھڑے ہوں گے, ڈھیلے ڈھالے ہو کر نہیں کھڑے ہوں گے, اور ساتھ ہی تھوڑا سا ذہن اس طرف لگے گا. اور یہ تصور, تنہا یہ تصور کہ میں پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں. پھر یہ بھی سنت ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے یہ آیت پڑھی جائے, انی بجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین, ہاتھ اٹھانے سے بھی پہلے. اگر ہاتھ اٹھانے سے پہلے بھول گئے تو بعد میں بھی پڑھ سکتے, انی بجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین, کہ میں نے اپنا چہرہ اپنے چہرے کا رخ کر لیا کس کے آگے, جس نے سارے آسمان اور زمین پیدا کی, اور سیدھا سیدھا میں اس کی رخ پر ہوں, حنیفن یعنی میرا اس کے سوا کسی اور کی بندگی کا کوئی تصور دور دور تک نہیں ہے, اور میں مشرکوں میں نہیں ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤں. اب شرک ایک ہوتا ہے, اللہ بچائے, وہ تو بہت ہی خطرناک ہوتا ہے شرک, جو جس سے انسان کافر ہو جاتا ہے, جس سے جہنمی ہو جاتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو معبود مانے. اور دوسرا شرک خفی ہوتا ہے. شرک خفی کیا ہے؟ کہ نماز میں دکھاوے کا خیال آ جائے, نماز میں دکھاوا مقصود ہو جائے, یہ بھی شرک ہے لیکن خفی, اس سے انسان کافر نہیں ہوتا لیکن جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے. تو جب شروع میں بتا دیا اللہ تعالی نے کہ یہ کہا کرو, رخ میری طرف ہے تمہارا, کس ذات کی طرف ہے جن سے سارے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. ایک معمولی حاکم کے سامنے جاتے ہو تو تمہاری گردن جھک جاتی ہے, اور اب تم ایسی ذات کے سامنے جا رہے ہو جس نے سارے آسمان و زمین کو پیدا کیا, تو اب سوائے اس کی رضا مندی کے کوئی اور بیچ میں شرک نہیں ہوئے, نہیں آنا چاہیے. تو یہ پڑھ لو, انی بجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اور میں اس پر یہ تھوڑا سا اضافہ بھی کرتا ہوں کہ ہلکے سے دعا کر لو لمیہ سے, یا اللہ آپ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں, آپ کے بارگاہ کے ادب کے ساتھ مجھے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں, جس میں اخلاص بھی ہو جس میں خشوع بھی ہو. مانگ لو اللہ تعالی سے اور پھر اللہ کے نام پہ شروع کرو. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں الفاظ رٹ گئے ہیں سورہ فاتحہ کے بھی, اور جو قرآن کریم پڑھتے ہیں یا جو سورتیں پڑھتے ہیں وہ ہمیں رٹ گئے ہیں. اس رٹنے کا نتیجہ یہ ہے کہ جو اس طرف دھیان نہیں ہوتا. تو رٹنے کی وجہ سے الفاظ تو زبان پر چڑھ جاتے ہیں, ایک مشین سی چل جاتی ہے, وہ زبان خود بخود الفاظ نکالتی رہتی ہے, کبھی اس کے معنی کی طرف دھیان کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی. سورہ فاتحہ ہی لے لو مثلا, سورہ فاتحہ یاد ہو گئی ہے اور شروع سے آخر تک زبان جو ہے پر رٹی ہوئی ہے, وہ پڑھ لی, کبھی یہ نہ سوچا کہ یہ ہے کیا سورہ فاتحہ, اس کا مطلب کیا ہے. حقیقت میں یہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے, اس میں وہ حقائق پوشیدہ ہیں کہ جن پر ذرا آدمی کسی وقت غور کر لے تو پھر اس کو ایک ایک کلمہ کی حقیقت معلوم ہو. حقیقت تو اللہ ہی جانے, اللہ تعالیٰ کے کلام کی وہی جانتا ہے, لیکن کم از کم اس کا کچھ شائبہ انسان کو حاصل ہو جائے اگر سمجھ کے پڑھے. اب جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو باری تعالیٰ جواب دیتے ہیں, الحمدللہ رب العالمین جب بندہ کہتا ہے, جس کے معنی یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو رب العالمین ہے, تو باری تعالیٰ جواب میں کہتے ہیں حمدنی عبدی, میرے بندے نے میری حمد کی ہے. جب کہتا ہے الرحمن الرحیم تو باری تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں اثنا علی عبدی, میرے بندے نے میری تعریف کی ہے. جب کہتا ہے مالک یوم الدین تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی, میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی ہے. اور ایاک نعبد و ایاک نستعین جب کہتا ہے تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جملہ جو ہے یہ آدھا میرا ہے آدھا میرے بندے کا ہے. آدھا میرا ہے کیا مطلب, کہ ایاک نعبد, اس نے کہا کہ میں آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں تو عبادت اللہ کی ہوتی ہے, اور ایاک نستعین آپ ہی سے مدد مانگتا ہوں تو یہ بندے کا ہے, کہ بندے بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں میری بہت سی حاجتیں ہیں میں آپ سے ہی آپ کی مدد مانگوں گا. اور پھر بلی عبدی ما سأل, اور میرے جو میرا بندہ جو مجھ سے مانگے گا میں اس کو وہ دوں گا. جواب ہو رہا ہے ایک ایک لفظ کا, ہم پڑھتے چلے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یا کرم یا کرسائے, وہاں ہر جملے پر جواب دے رہے ہیں باری تعالیٰ. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ میں ہر آیت پر وقف کر کے پڑھنا چاہیے, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد واياک نستعین پڑھتے چلے گئے, اس کے بجائے آدمی ہر آیت پر وقف کرے. اور ہم تو خیر کہاں اس بات کو سمجھیں, لیکن حضرت شیخ محی الدین ابن عربی سے منقول ہے کہ میں تو جب تک باری تعالیٰ سے آواز نہیں سن لیتا اس وقت تک آگے نہیں بڑھتا. الحمدللہ رب العالمین کہہ کر رحمان الرحیم اس وقت تک نہیں کہتا جب تک کہ حمدنی عبدی کی آواز خود نہ سن لوں. تو وہ ان کے مقام کی بات ہے, لیکن کم از کم ہم تصور میں تو تصور تو کر سکتے ہیں کہ میرا اللہ میرے حمد کا جواب دے رہا ہے حمدنی عبدی کہہ کر. تو آدمی اگر ذرا سا اس کے معنی کی طرف دھیان کر کے پڑھے تو انشاءاللہ خوشو حاصل ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ یہ بھی تجربے کی بات ہے کہ بعض مرتبہ صورتیں زبان پر رٹ جاتی ہیں, بے ساختہ وہی آ جاتی ہیں. تو آدمی کوشش کرے کہ جو زبان پر رٹی ہوئی ہیں ان کے علاوہ صورتیں پڑھیں. اب یہ 10 صورتیں تو ایسی ہیں جو عام طور سے مسلمانوں کو یاد ہوتی ہیں, ہر ایک کو الم تر کیف سے لے کر قل اعوذ برب الناس تک, اب یہی آ رہی ہیں بس زبان پہ چڑھی ہوئی ہیں. اس کے بجائے تھوڑا سا آگے بڑھے, اور بھی صورتیں ہیں ان کو یاد کرے, اور یاد کر کے ان کو معنی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرے. جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے وہ تو ان کو تو پتہ ہوتا ہے کہ معنی کیا ہے عام طور پر, لیکن ہر مسلمان کو تو چاہیے نا کہ بھئی میں نماز میں پڑھتا ہوں صورتیں تو اس کا مطلب کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب صرف تلاوت کے لیے نازل نہیں فرمائی, تلاوت بے شک بہت بڑی سعادت ہے, لیکن ساتھ ہی وہ پیغام ہے, ایک درس ہے, ایک تعلیم ہے. تو ساری زندگی گزر جائے آدمی کبھی آدمی کو کبھی خیال ہی نہ ہو کہ مجھے اس کا مطلب بھی سمجھنا چاہیے, کتنی بڑی ناقدری کی بات. لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ تھوڑا وقت نکالے اس کام کے لیے, صورتیں کچھ زیادہ یاد کر لے, اور جو صورتیں پڑھ رہا ہے اس کا معنی سمجھنے کی کوشش کرے. الحمدللہ تفسیریں چھپی ہوئی ہیں, ترجمے چھپے ہوئے ہیں, تو اس کو کون کیا مشکل ہے کہ آدمی 10 منٹ روزانہ نکال کر وہ پڑھ لیا کرے. ہمارے عام کی صورتیں ایسی ہیں کہ جو اچھا خاصا بچپن کو بھی یاد نہیں رہتی اس کا مطلب, کیونکہ الفاظ اس بہت مشکل الفاظ ہیں. ایسی پڑھنے کی کوشش کریں کہ جو رٹی ہوئی نہیں ہے, تو الفاظ کی طرف دھیان جائے گا. ہمارے حضرت والا حضرت کی ملومت قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خشوع کا حاصل کرنے کا پہلا زینہ یہ ہے کہ آدمی جو لفظ زبان سے نکال رہا ہو وہ دھیان کے ساتھ نکالے. الحمدللہ رب العالمین کہا تو پتہ ہو کہ میں الحمدللہ رب العالمین کہا. جو سورت پڑھ رہا ہے اس کے الفاظ بھی ایسے استعمال کرے, الفاظ بھی اس طرح نکالے کہ دھیان اس ان الفاظ کی طرف ہو, معنی کی طرف ہو تو سبحان اللہ بہت ہی اچھی بات ہے, اور کم از کم الفاظ کی طرف ہو, پتا ہو کہ میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ کوشش کر لے. یعنی یہ اس خشوع کی طرف جانے کے لیے پہلی سیڑھی ہے کہ توجہ ان الفاظ کی طرف رہے جو الفاظ زبان سے نکال رہا ہے. اس کے بعد اگر خیالات پھر بھی آ رہے ہیں تو جو غیر اختیاری آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاف ہے, جو غیر اختیاری خیالات آ رہے ہیں. لیکن کوشش یہ کرے کہ رفتہ رفتہ یہ غیر اختیاری خیالات کم ہوتے جائیں. جوں جوں الفاظ کی طرف اور معنی کی طرف دھیان کر کے پڑے گا تو وہ غیر اختیاری خیالات اسی نسبت سے کم ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. مگر کوشش شرط ہے. اس کوشش کے بعد پھر معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں, اللہ پر بھروسہ کریں. کامیاب ہوتا ہے تو کامیابی ہے, اگر ساری زندگی فرض کرو کہ اسی کشمکش میں رہا لیکن کوشش نہیں چھوڑی, کشمکش میں رہا لیکن کوشش نہیں چھوڑی, تو بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ خشوع کرنے والوں میں لکھا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم مکلف ہیں اتباع کے, جو حکم دیا گیا ہے اس کی پابندی کے مکلف ہیں, نتائج کے ہم مکلف نہیں ہیں. ساری زندگی آدمی کوشش کرتا رہے کوشش کرتا رہے, منزل حاصل نہ ہو کچھ پرواہ کی بات نہیں, کچھ پرواہ نہیں, لیکن کوشش نہ چھوڑے, چلنا نہ چھوڑے اس راستے پر. میرا ایک شعر ہے اسی مضمون کا, کہ قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی حبس کیسی, قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی حبس کیسی, یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا. تو آدمی تھکے اذا فرغت فن سب, قرآن کریم یہ فرما رہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جب فارغ ہوا کرو دوسرے کاموں سے تو تھکا کرو, فن سب تھکا کرو. تو تھکنا بذات خود مقصود ہے. تو کوشش آدمی جاری رکھے اور کوشش میں تھک جائے, منزل مقصود حاصل ہے. چاہے جب جس بات کی کوشش کر رہا ہے وہ بات حاصل نہ ہو، لیکن میرے مالک کا حکم ہے، اس کی اتباع میں یہ کام کرتا رہوں گا کرتا رہوں گا. غیر اختیاری خیالات اگر آتے ہیں تو آتے رہیں، مجھے ان کی پرواہ نہیں ہے، لیکن میں اپنی طرف سے کوشش نہیں چھوڑوں گا. جب بھی موقع ملے گا غیر اختیاری خیالات سے لوٹ کر پھر میں اسی الفاظ کی طرف آ جاؤں گا. ساری زندگی یہ چلتا رہے تو کوئی گھاٹا نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی نماز میں مزہ نہیں آتا. ارے بھائی نماز مزے کے لیے ہے ہی نہیں. نماز جو ہے وہ مزے کے لیے تھوڑا ہی ہے. نماز تو اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے ہے. اس میں اگر اللہ تعالیٰ تمہیں تھوڑی سی محویت دے دیں اور محویت کی وجہ سے کچھ لطف آنے لگے ان کی عطا ہے، لیکن مقصود مزہ نہیں ہے. مقصود تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت ہے، اس کی اتباع ہے، وہ ہے مقصود. وہ الحمدللہ حاصل ہو رہا ہے اگر کوشش نہیں چھوڑی تو. غفلت میں نہ جاؤ، بے فکری میں مبتلا نہ رہو، کوشش جاری رکھو. تو اگر بالفرض ساری زندگی وہ محویت حاصل نہ ہوئی جو حضرت ابو طلحہ کو ہوئی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہارا کوئی انشاءاللہ گھاٹا نہیں ہے. اور یہ بھی تو سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے نا، خیالات بھی کہاں سے آتے ہیں، اس کے پیدا کرنے والے بھی اللہ تعالیٰ ہی. لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ تم اپنا دھیان اس طرف نہ رکھو، دھیان میری طرف رکھو، بھیجوں گا میں خیالات اور بھی، ہٹاؤ ان کو، تمہاری آزمائش ہے اس میں، ہٹاؤ. لیکن اگر میں نے کوئی ایسے حالات تمہارے لیے پیدا کر دیے کہ اس سے تم باوجود کوشش کے ان کو ہٹا نہیں پا رہے، تو پھر بھی میں قبول کر لوں گا تمہاری نماز. ہمارے ازبالا ایک بڑی پیاری مثال دیا کرتے تھے کہ ایک شخص ہے جو ریٹائرڈ زندگی گزار رہا ہے، نہ اس کو کہیں دفتر جانا، نہ اس کو کوئی تجارت کرنی، بیٹے اولاد بڑی ہے، کما رہی ہے اور گھر میں سکون ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. تو وہ ریٹائرڈ زندگی میں جب اذان ہوتی ہے تو اذان ہوتے ہی مسجد کی طرف روانہ ہو جاتا ہے، اور پہلے سے جا کے مسجد میں جا کے تحیت المسجد پڑھتا ہے، پھر سنتیں جو کچھ پڑھنی ہوتی ہیں وہ پڑھتا ہے، ذکر کرتا رہتا ہے، نماز کھڑی ہوتی ہے تو نماز میں شامل ہوتا ہے، اور پورے سکون کے ساتھ متوجہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھتا ہے اور واپس آتا ہے. ایک نماز اس کی ہے اور اس کے اندر اس کو نہ کوئی خیال آ رہا ہے، اس لیے کہ اس کو کوئی فکر ہی نہیں، نہ کوئی معاش کی فکر ہے، نہ کوئی معاد کی کوئی اور فکر لاحق ہے کہ بھئی اس کو فلاں ذمہ داری ادا کرنی ہے، وہ اس طرح نماز پڑھتا ہے. ایک وہ ہے، اور ایک شخص ہے ٹھیلا لگاتا ہے، ٹھیلا لگاتا ہے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، اور ٹھیلے پر آوازیں لگا کر بیچتا ہے. عین وقت پہ خریدار کھڑے ہوئے ہیں ٹھیلے کے پاس، کوئی کچھ مانگ رہا ہے، کوئی کچھ مانگ رہا ہے، اتنے میں نماز کھڑی ہو گئی، نماز کا وقت قریب آ گیا، تو وہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے کہتا بھی پہلے نماز پڑھاؤں. اب ٹھیلا اس نے کہیں ایک طرف لگایا اور جا کے وضو کیا، اور وضو کر کے نماز میں شامل ہوا، دھیان میں لگا ہوا ہے کہ ٹھیلا فلاں جگہ کھڑا کر کے آیا ہوں، پتہ نہیں وہاں سے کوئی ہٹا نہ دے، کوئی چوری نہ کر لے، کوئی پریشان نہ ہو جائے، یہ خریدار کھڑے ہوئے ہیں، پتہ نہیں واپس چلے جائیں گے، دوسرے آئے گے نہیں آئیں گے، یہ سب خیالات دماغ میں ہیں، اور ان کے ساتھ جا کے اللہ اکبر کر لیا اس نے. تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں دونوں کو، اس کو بھی جانتے ہیں جو ریٹائرڈ لائف میں رہ کر اور ہم تن متوجہ ہو کر نماز پڑھ رہا ہے، اور اس ٹھیلے والے کی کیفیت کو بھی جانتے ہیں. حضرت ہمارے فرما دیتے ہیں روحانیت جتنی اس میں ہے ٹھیلے والے میں اس میں نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ حکم کا منتظر تھا، حکم آیا تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چل دیا. وہ تو ریٹائر بیٹھا تھا، اس کو تو چاہیے تھا وہاں گھر میں چارپائی توڑتا، اس نے کہا جا کے مسجد میں بیٹھ جاؤں گا. تو اس لیے یہ خیالات وغیرہ اس لحاظ سے بھی فرق پڑتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سب ٹھیلے والے بن جائیں اور پھر جو ہے یہ سوچیں کہ بھئی آنے دو جو آ رہا ہے آنے دو. نہیں، کوشش اپنی چھوڑنی نہیں ہے ہر قیمت پر، ہر نماز کے وقت میں مستحضر کرنا ہے، دعائیں بھی مانگنی ہیں، یا اللہ مجھے خاشعین اور خاشعات میں شامل فرما لے، خشوع کرنے والوں میں شامل فرما لے. تو یہ طریقے سے کرو گے ساری زندگی اگر یہ ادھیڑ بن رہی، تم نے کوشش کی نماز سبحانک اللہ وبحمدک لا الہ سبحانک اللہ وبحمدک شروع کیا، ذہن اس طرف لگایا اور الحمدللہ رب العالمین کی طرف ذہن لگایا، اتفاق سے آ گئے کچھ غیر اختیاری خیالات، کوئی کام چھوڑ کے آیا تھا اس کا کچھ خیال آ گیا کوئی، تو حضرت پھر اس کی وجہ سے کوئی اللہ تعالیٰ کے یہاں کمی نہیں ہے. غیر اختیاری خیال اگر آ گئے ہیں تو ساری زندگی آتے رہے تو بھی کوئی گھاٹا نہیں، بشرطے کہ کوشش نہ چھوڑو. مطلوب صرف کوشش ہے، مطلوب صرف کوشش ہے، قدم ہے راہ الفت میں، قدم بہا ہونے چاہیے، باقی نتائج میرے قبضے میں نہیں، نتائج اللہ جل جلالہ کے قبضے میں ہے. اس لیے کوئی اس کی وجہ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کوشش نہ چھوڑو. حضرت حکیم حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جسے ساری زندگی نماز میں مزہ نہیں آیا لیکن پڑھتا رہا، میں اس کو مبارکباد دیتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ باوجود مزہ نہ آنے کے، باوجود مشقت معلوم، مشقت محسوس کرنے کے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے اتباع میں کھڑا رہا، وہی اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. تو میں کہتا ہوں میں مبارکباد دیتا ہوں اس کو. اس لیے اسی اعتدال کا نام تصوف ہے، کوشش چھوڑو نہیں، اور منزل حاصل نہ ہو تو مایوس نہ ہو. یہ اعتدال کا راستہ جو ہے یہ بزرگوں کی صحبت سے حاصل ہوتا ہے. اللہ تعالی کے ہاں کمیت اتنی زیادہ حیثیت نہیں رکھتی جتنی کیفیت رکھتی ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ نے خلق الموت والحیات، موت اور حیات پیدا کی تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون زیادہ اچھا عمل کرنے والا ہے، یعنی کہ زیادہ عمل کرنے والا ہے، بلکہ اچھا عمل کرنے والا کون ہے. اور اچھا عمل وہی ہے جو خالص اللہ کے لیے ہو اور اللہ کے حکم کی اتباع میں ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں ہو، وہ اچھا عمل ہے. تو پھر وہ بڑا اونچا مقام حاصل ہو کہ نہ ہو، جیسے بزرگوں کے ہم واقعات پڑھتے ہیں اور اپنا جب جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم کہاں اور وہ کہاں. لیکن اگر یہ کام نہ چھوڑے آدمی، اتباع اور کوشش کسی حال میں بھی نہ چھوڑے، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ منزل تک پہنچ جائے گا. شاید پہلے بھی آپ حضرات کو سنایا تھا کہ حضرت عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے ہیں، اور ان لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ نے کھینچ لیا. اللہ یجتبی رہی من یشاء، یہ ایسے ہی بڑے عیاش قسم کے آدمی تھے اور دولت مند تھے. اور ان کے بڑے باغات تھے. جس زمانے میں سیب کا باغ تھا, سیب آتے تھے تو یہ اپنے سارے گھر والوں کو لے کر وہاں پکنک منانے کے لیے چلے جاتے تھے, وہیں پر ڈیرے ڈال دیتے تھے اور وہاں سیب کھانا اور اس کا جوس پینا اور گانا بجانا, ستار رکھتے تھے, ستار پر گانا بجانا ہوتا تھا. تو ایک اسی حالت میں تھے تو ایک مرتبہ ستار بجانے کی کوشش کی, وہ چلتا ہی نہیں. پھر ٹھیک کرنے کی کوشش کی, نہیں چلا. جب زیادہ کوشش کی تو بجائے اس میں سے گانے کی آواز کے قرآن کریم کی آیت آ رہی تھی, الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. قرآن بھی عجیب طریقے سے خطاب کرتا ہے نا, الم یأن للذین آمنوا, کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا, ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ, کہ ان کے دل اللہ کے آگے جھک جائیں. تو بس اس آیت کو سننا تھا کہ زندگی میں انقلاب آ گیا, اور پھر اس کے بعد سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے علم حدیث, علم تفسیر کے امام بنے, صوفیہ کے امام بنے, کتاب الزہد لکھی اور بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں ان کا شمار ہوا. اولیاء اللہ میں بھی, محدثین میں بھی, مفسرین میں بھی, فقہا میں بھی بہت اونچا مقام. ان کو ان کی وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا, اللہ تعالیٰ کیا؟ تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, اللہ نے بہت فضل و کرم کا معاملہ فرمایا, لیکن ہمیں وہ درجہ حاصل نہ ہو سکا جو ہمارے برابر میں ایک لوہار رہتا تھا, اس کو جو درجہ ملا وہ ہمیں وہ درجہ نہیں مل سکا. جس نے خواب دیکھا تھا وہ پریشان ہو گیا, تو وہاں جا کر معلوم کیا بھائی یہاں حضرت کے گھر کے پاس کوئی لوہار رہتا تھا, معلوم وہاں ایک لوہار رہتا تھا, اس کا انتقال ہو گیا. تو یہ اس کے گھر پہنچے اور اس کی بیوی سے پوچھا کہ بھائی تمہارے شوہر کا کوئی خاص عمل مجھے بتاؤ, جو خاص کوئی عمل کرتا ہو جس سے اللہ تعالیٰ نے اس کا درجہ عبداللہ بن مبارک سے بھی اونچا پہنچا دی. تو بیوی نے کہا جی وہ تو لوہار آدمی تھا, دن بھر لوہا پیٹتا تھا, اور بس اتنی بات میں نے ضرور دیکھی اس کی, دو باتیں دیکھیں. ایک تو یہ کہ وہ جب لوہا پیٹ رہا ہوتا تھا اور اس نے اپنا ہتھوڑا جو ہے وہ سر کے اوپر بلند کیا ہوتا تھا, اس حالت میں اگر اذان کی آواز آ جاتی تو وہ اتنا گوارا نہیں کرتا تھا کہ یہ ایک ضرب لگا لے, پیچھے ہی پھینک دیتا تھا ہتھوڑے کو, ایک ضرب لگانا بھی گوارا نہیں کرتا, سیدھا نماز کو چلا جاتا. ایک تو بات یہ تھی. دوسری بات یہ تھی کہ ہمارے پڑوس میں رہتے تھے عبداللہ بن مبارک, وہ رات کو گرمیوں کے راتوں میں چھت پر رات کو تہجد پڑھا کرتے تھے, ایسی لکڑی جیسے کھڑی ہے اس طریقے سے کھڑے رہتے تھے اور تلاوت کرتے رہتے تھے اور نماز پڑھتے رہتے تھے. تو جب یہ میرا شوہر ان کو دیکھتا تھا تو کہتا تھا کہ اگر ہمیں بھی معاش کے فکر سے فرصت ہوتی تو ہم بھی اس طرح رات کو کسی نے نماز پڑھ لیا کرتے. یہ حسرت کہ اگر مجھے دوسرے افکار سے مہلت ہوتی تو میں بھی ان بزرگ کی طرح میں بھی نماز پڑھ لیا کرتا. تو بعد میں وہ صاحب جب بزرگوں سے انہوں نے ذکر کیا تو انہوں نے کہا اصل میں یہی دونوں باتیں ہیں کہ وہ اپنی معیشت کے کام میں اتنا مستغرق تھا کہ بیچارے کو رات کو سارا دن محنت کرتا تھا اور رات کو تہجد پڑھنے کا موقع نہیں ملتا تھا, لیکن ان کو حسرت ہوتی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو حسرت ہے, حسرت نایافت کہتے ہیں اس کو, حسرت نایافت. ہمارے اس کو فرمایا کہتے ہیں حسرت نایافت, کہ جو چیز حاصل نہیں ہے اس کی حسرت. دین کے معاملے میں جو مرتبہ حاصل نہیں ہے اس کی حسرت کرنا, یہ بھی اللہ تعالیٰ کیا اس کے درجات بلند کر دیتا ہے. جبکہ باقی وہ جو درجہ حاصل نہیں ہے وہ کسی ایسی مصروفیت کی وجہ سے ہے جو اللہ نے اس کے اوپر لازم کی ہے. اللہ نے لازم کیا ہے بی بچوں کا پیٹ پالنا ہے, اور اس کے لیے اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے سوائے لوہا پیٹنے کے, تو وہ کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے حسرت ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس مقام تک پہنچا دیا. تو نہ مایوس ہونے کی ضرورت نہ بے فکر ہونے کی ضرورت. یہ فکر تو قبر تک جائے گی, تا دمے آخر دمے فارغ مباش, اندری راہ می تراشو می خراش, تا دمے آخر دمے فارغ مباش. یہ راستہ جو ہے شریعت اور طریقت کا یہ ایسا ہے کہ آخر میں تراش خراش چلتی رہے گی. اپنی اصلاح سے کسی وقت غافل نہیں ہونا, اپنی اصلاح سے ایک لمحے کے لیے غافل نہ ہو, کوشش کرتے رہو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق, کوشش چھوڑو نہیں, بے فکری کی زندگی سے باز آؤ, کوشش میں لگ جاؤ, فکر میں لگ جاؤ, منزل حاصل ہو یا نہ ہو اللہ کا معاملہ ہے, اللہ پر بھروسہ کرو, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ منزل تک پہنچا دے. تو یہ خلاصہ ہے یعنی اس بات کا کہ عبادات جو بھی ہوں, چاہے نماز ہو, چاہے روزہ ہو, چاہے زکوٰۃ ہو, چاہے حج ہو یا عمرہ ہو یا تلاوت ہو یا ذکر ہو, ان سب میں خشوع مطلوب ہے. خشوع مطلوب ہونے کیا معنی؟ خشوع کی کوشش مطلوب ہے, کوشش کرنا فرض ہے ہمارا, حاصل ہونا فرض نہیں. حضرت نے ایک دو جملوں میں ایک صاحب نے کہا کہ حضرت کیا کروں, نماز میں جی نہیں لگتا, نماز میں جی نہیں لگتا. تو حضرت نے فرمایا جی لگنا فرض نہیں, لگانا فرض ہے. جی لگنا فرض نہیں, لگانا فرض ہے, یعنی لگانے کی کوشش فرض ہے. حاصل ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ اللہ کے قبضے قدرت میں. تو یہ باتیں جو ہیں یہ اللہ والوں سے ملتی ہیں, یہ صحبت سے حاصل ہوتی ہیں, یہ کتابوں کے پڑھنے سے نہیں آتی, صحبت سے آتی ہیں. اسی لیے تصوف میں صحبت کا ایک بڑا اہم مقام ہے, جیسے کہ اب آگے انشاءاللہ اگلے اسباق میں یہ باتیں آئیں گی. لیکن آج خلاصہ یہ ہے کہ خشوع کی فکر ہونی چاہیے, بے فکر ہو کر نہ بیٹھنا چاہیے آخر وقت تک. پھر وہ حاصل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس کی وجہ سے مایوس نہ ہونا چاہیے, مایوس نہ ہونا چاہیے, بلکہ کوشش جاری رکھنی چاہیے کہ مل گیا سبحان اللہ, نہیں ملا ہم نے کوشش کی تھی, اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا, ختم ہو گئی بات, سمجھا. لیکن کوشش نہ چھوڑے انسان یہ. اور جب ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے, دیکھو نقطے کی باتیں یہ بزرگوں سے پتہ چلتی ہیں, کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی عبادت کی توفیق عطا فرما دے تو دو کام کر لے بندہ, ایک اللہ کی توفیق پر شکر, اللہ تعالیٰ کی توفیق پر شکر, اور دوسرے جو اپنی کوتاہی ہوئی اس پر استغفار. جب تم نے نماز پڑھ لی جیسی کیسی بھی پڑھ لی اور تم نے شکر ادا کر لیا, یا اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے توفیق عطا فرما دی, میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں, یا اللہ میں جیسی پڑھنی چاہیے تھی ویسے نہیں پڑھ سکا, مجھے معاف کر دیجیے, تو توفیق پر شکر اور کوتاہی پر استغفار, یہ دو کام کر لیے تو انشاءاللہ جو نماز پڑھی تھی وہ قبول ہو گئی اللہ کے نام سے. یہ اس وقت ہے جبکہ کوشش جاری بھی ہو, کوشش بھی ساتھ ساتھ جاری ہو. تو الحمدللہ استغفر اللہ, ہمارے حضرت نے بتایا تھا, مجھے کہیں کتاب میں تو نہیں ملا لیکن حضرت نے ظاہر ہے کہیں دیکھا ہی ہوگا, کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ وہ فرماتے تھے کہ جو بندہ عبادت کے بعد یہ دو کام دو جملے کہہ لیں, الحمدللہ استغفر اللہ, الحمدللہ استغفر اللہ. تو اس نے شیطان کو شکست دے دی. کیوں؟ شیطان جو ہے وہ دو راستوں سے انسان کے اوپر حملہ کرتا ہے. ایک اس بات سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کی ناقدری کرتا ہے, کرنے کے اوپر ابھارتا ہے, تو نے کیا نماز پڑھی ہے, نماز تھوڑی تھی یہ, تو نے ٹکرے ماری, یہ دل میں ڈالتا ہے. اس کا علاج ہے الحمدللہ کہ جو بھی توفیق مل گئی اللہ کا پر شکر ہے. ہاں میں مجھ سے کوتاہیاں ہوئیں, میں ٹھیک کر نہیں پڑ سکا, لہذا استغفر اللہ. تو دونوں, شیطان دوسرا بار کیا کرتا ہے کہ ترنت ٹکر مارے, دوسرا بار یہ کرتا ہے اگر کچھ ٹھیک ٹھاک ہو گئی نماز تھوڑی بہت, تو وہ دماغ میں ڈالتا ہے کہ تو تو بہت ولی کامل ہو گیا. اور وہ مقولہ مشہور صلی اللہ علیہ کو رکعتین منتظر البحیا, کہ ایک جولائی نے دو رکعتیں پڑھ لی تھی, اس کے بعد بہی کے انتظار میں بیٹھا ہے کہ کہیں مجھ پر بہی نازل ہوگی. تو عجب پیدا کر دیتا ہے, عجب پیدا کر دیتا ہے کہ تو تو بڑا ولی اللہ ہو گیا, پہنچا ہوا ہو گیا. تو اس کا علاج کیا ہے؟ استغفر اللہ. تو شیطان دو طریقے سے حملہ آور ہوتا ہے, کسی عبادت کی انجام دینے کے بعد, یا اسے مایوس کرتا ہے, اس کا علاج ہے الحمدللہ, اور یا اس کو عجب میں مبتلا کرتا ہے تو اس کا علاج ہے استغفر اللہ. تو حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر کہ رضی اللہ تعالی عنہ, کہ جس نے یہ دو کام کر لیے عبادت کے بعد, الحمدللہ استغفر اللہ, شیطان کہتا ہے میری کمر توڑ دی اس نے. تو اسی لیے حدیث میں تو آپ جانتے ہیں کہ ہر نماز فرض کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ فرماتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, ہر نماز کے بعد معمول تھا تین مرتبہ استغفار کرنے کا. تو وہ اسی لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے لائق تو ہم کوئی عبادت کر نہیں پائے, نہیں کر سکتے, تو پھر بھی آپ استغفار کر کے فرماتے کہ اس میں جو کوتاہی ہوئی اللہ ہم معاف فرما دیجیے. تو انشاءاللہ پھر انشاءاللہ کوئی گھاٹا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے, اپنے رحمت سے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. خیر خلق. www.darsequran.com